السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم، صدق الله العظيم. محترم بزرگان دین، عزیز دوستو، دینی بھائیو، قرآن مجید میں حق تعالی شانہ نے ایمان اور تقوی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. تقوی اردو زبان میں علماء نے اس کو پرہیزگاری سے بھی تعبیر کیا ہے، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، اللہ کے احکام کی عظمت، ان کے احکامات کی عظمت، جہنم سے ڈرنا، جہنم کے عذاب سے ڈرنا، وعیدوں سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، شریعت کی خلاف ورزی سے ڈرنا، اسلام کے اگینسٹ اور اسلام کے خلاف کام کرنے سے ڈرنا، تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے. جس بندے میں جس قدر تقویٰ، پرہیزگاری، للہیت، خشوع، خضوع، انابت اللہ، رجوع اللہ، تعلق مع اللہ، نسبت مع اللہ، جتنا زیادہ ہوگا وہ بندہ اللہ کو اتنا ہی زیادہ محبوب ہوگا. یہ اللہ پاک کا ضابطہ ہے، دستور ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بزرگی بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ولایت کی دو قسمیں ہیں، ولایت عامہ، ولایت خاصہ. ولایت عامہ اور بزرگی عام ہر مومن کو حاصل ہے. ہر مومن اللہ کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، ہم سب اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں. الذین، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ پاک نکالتے ہیں ولایت عامہ کے اندر ظلم، تاریکی، کفر کی، شرک کی، نفاق کی، ریاکاری کی، دنیاوی ظلمتوں کی، گناہوں کی تاریکی سے نکال کر کے نور تک پہنچاتے ہیں، ایمان کی، توحید کی، اخلاص کی، للہیت کی، خشوع کی، خضوع کی، کے نور تک اللہ رب العزت پہنچاتے ہیں. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو لوگ کافر ہیں ان کے ولی، ان کے دوست، ان کے سرپرست، ان کے ذمہ دار، ان کے تعلق والے شیاطین ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، شیطانوں کا کام کیا ہے؟ شیطان اللہ کا دشمن، اللہ کے ولیوں کا دشمن، نیک لوگوں کا دشمن، صالحین کا دشمن، انبیاء کا دشمن، انسان کا دشمن. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہی لاغوینہم اجمعین، اللہ سے قسمیں کھا کر کے آیا ہے، قسم بھی ایسی پکی کہ اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ آپ کی قسم، میں سب کو بہکاؤں گا. اللہ کے سامنے شیطان اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے سب بندوں کو بہکاؤں گا اور سب کو جہنم سے، جہنم کے قابل بنا دوں گا. تو میرے محترم بزرگو، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ تعلق کو بنانے کے لیے ایمان والوں کے سامنے جو راستہ اور جو سبب بنایا ہے وہ شریعت کا ہے. شریعت کیوں ملتی ہے ہم کو؟ اسلام کیوں ملتا ہے ہم کو؟ نبیوں کی سنتیں کیوں ملتی ہیں؟ اب تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت، آخری دین اور آپ کی آخری سنتیں قیامت تک کے لیے چلنے والی ہیں. حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مضمون یہ بیان فرمایا ہے کہ بندہ برابر نوافل کے اندر لگا رہتا ہے اور اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ لیول پہ پہنچ جاتا ہے، اس درجے تک نفل کاموں میں لگ کر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی زبان اس کی نہیں رہتی، میری زبان ہو جاتی ہے، اس کا ہاتھ ہاتھ اس کا نہیں ہوتا ہے، میرا ہاتھ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر اس کا نہیں ہوتا ہے، وہ میرے ذریعے سے چلنے لگ جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت اس کی طرف سے پورے طور پر مددگار، حمایتی، حامی، ناصر اور اس کے مکمل ساتھ، معیت والے بن جاتے ہیں. تو اسی کو بزرگوں نے فرمایا ہے, اللہ والوں نے فرمایا ہے کہ یہ ولایت خاصہ ہے, یہ خاص قسم کی بزرگی ہے. اور یہ بزرگی بھی وہ چیز ہے میرے محترم بزرگوں کہ ہم سب کو یہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. نبوت تو حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے, بزرگی حاصل ہونے والی چیز ہے, ولایت حاصل ہونے والی چیز ہے. اور ولایت کی کوئی لمٹ نہیں ہے, ولایت کی لمٹ نہیں ہے, آپ جتنا چاہے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں, ولایت اللہ کے قریب ہونے کا نام ہے. اور قربت کی کوئی حد نہیں ہے, آپ جتنی زیادہ نوافل سے بڑھ سکتے ہیں, بڑھیا خیرات کے کاموں سے کر سکتے ہیں, اللہ کا تعلق حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے کریے, آپ ذکر و اذکار سے کرنا چاہتے ہیں ذکر و اذکار کے ذریعے سے فرمائیے. تو غرض یہ کہ تعلق مع اللہ کے لیے, اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے, اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کئی ایک ذرائع دنیا کے اندر رکھے ہیں, اور ہم سب کو وہ ذریعے اختیار کرنا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ ذریعے ملیں گے تو ہم جنت میں پہلی فرصت میں داخل ہونے والوں میں بنیں گے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا, جہنم کی طرف کھینچ کر کے لایا جائے گا کافروں کو, ہنکایا جائے گا جس طریقے سے جانوروں کو ہنکایا جاتا ہے, بھگایا جاتا ہے, دوڑایا جاتا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے, دروازے دھڑام سے کھلیں گے, جہنم کے اندر پھینکا جائے گا. اور مومنین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, کہ متقیوں کو جنت کی طرف لایا جائے گا اکرام سے. وہاں پر مضمون ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا, کافروں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا, اور مومنوں کو بھی نہیں فرمایا جا رہا ہے بلکہ متقیوں کو لے جایا جائے گا. مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ تعبیر بتاتی ہے جنت میں سب سے پہلے پہنچنے والے وہ لوگ ہوں گے جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے. تو تقوی جس کا جتنا زیادہ ہوگا وہ آدمی جنت کا اسی قدر مستحق ہوگا, اور جس میں تقوی کی کمی ہوگی, گناہوں کے اندر ملا ہوا ہوگا, ملوث ہوگا, مبتلا ہوگا, نافرمان ہوگا, فاسق ہوگا, فاجر ہوگا, اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث رکھا ہوگا, پہلے تقوی کے معیار کے مطابق لانے کے لیے, اس کے دھلائی کے لیے جہنم میں لانڈری کی جائے گی, پھر اس کے بعد میں جنت میں پہنچایا جائے گا. نظام ہے, اللہ پاک کا دستور ہے یہ. تو متقی لوگ, پرہیزگار لوگ پہلی فرصت میں, اول وہلہ میں, دخول اولی کے طور پر جنت میں جائیں گے. عام آدمی, عام مومن پورے اس درجے تک پہنچنے کے بعد میں جنت میں جائے گا. تو ہم کو پہلی فرصت میں جنت میں جانا ہے, ہر آدمی کا یہ فریضہ ہے. ہم کون چاہتا ہے ہم میں سے کہ جہنم کے اندر ایک لمحہ بھی ہمارا گزرے؟ نہ اتنی استطاعت ہے, نہ اتنا ہم سوچ سکتے ہیں. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بس ہمارے اعمال تو کچھ نہیں ہے, اللہ اپنی مہربانی سے ہمیں جنت میں پہلے اول وہلہ میں داخل کر دے, حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے, اللہ کا رحم و کرم ہم پر ہو جائے, رحمت کی چادر میں اللہ ڈھانپ لے, اپنی متوکلین میں ہمارا شمار ہو جائے, 70,000 لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے جو پہلے کھیپ کے اندر جنت میں بغیر حساب کتاب کے چلے جائیں گے. دعائیں تو یہی مانگنا ہے ہم کو, اور کوشش بھی کرنا ہے اس کے ساتھ. لیکن کوشش میرے محترم بزرگوں, دنیا کے اندر محنت کرنے والوں نے محنت کی ہے تو ان کو اللہ رب العزت نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ, آگے آئندہ آنے والوں میں جو اللہ رب العزت تذکرہ چھوڑتے ہیں سلامتی کا, خیر کا, بھلائی کا, بعد میں آنے والے دعائیں دیتے ہیں ان کو. قرآن پاک میں سورہ صافات کے اندر اللہ رب العزت انبیاء کے تذکرے میں یہی فرما رہے ہیں, ہم نے ان نبیوں کا تذکرہ کیا ہے تمہارے سامنے, اور ان کے لیے باقی ان کے قصوں کو, ان کے واقعات کو, ان کے احوال کو, ان کی تاریخ کو تمہارے سامنے رکھا ہے, بعد میں آنے والوں کے سامنے رکھا ہے. یہ لوگ جب بھی ان کا تذکرہ پڑھیں گے ان کے اوپر سلامتی بھیجیں گے. چنانچہ انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے, سلامتی ان پر بھیجی جاتی ہے. اولیاء کا تذکرہ ہوتا ہے, ان پر رحمتیں بھیجی جاتی ہیں, رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے. جتنے بزرگان دین کی قسمیں ہیں, جتنے نام ہم سنتے رہتے ہیں, ناموں کے اندر فضیل بن عیاض ہے, ابراہیم بن ادم ہے, سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, ایک لمبا سلسلہ, حضرت بختیار کعبی ہے, کاکی رحمۃ اللہ علیہ, علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے زمانے کا امام بنایا تھا, ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا. ابو الحسن شاذلی ہے, ابو الحسن کرخی ہے, ابو الحسن معروفی ہے, بشر حافی ہے, بڑے بڑے اولیاء اکرام گزرے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے زمانے میں کسی نے ان سے اختلاف کیا ہو. اور نہ ان کے بعد والوں نے ان سے اختلاف کیا ہو. کجروی لوگ کبھی بھی اختلاف کریں گے, وہ الگ چیز ہے, جن کو نہ کوئی سمجھ نہ ہو, شعور نہ ہو, تقوی کیا چیز ہوتی ہے, للہیت کیا چیز ہوتی ہے, خشوع کیا ہوتا ہے, انابت اور رجوع اللہ کیا ہوتا ہے, ذکر اللہ سے جو چیزیں, ذکر اللہ سے جو چیزیں بندوں کو حاصل ہو جاتی ہیں, اس کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگ اولیاء اللہ کے احوال سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں. ورنہ جو لوگ ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں, متبعین سنت جتنے اولیاء اللہ رہے ہیں سب کے سب متبع سنت رہے ہیں, اور یہی معیار ہے. تقوی کا معیار کیا ہے؟ صالحیت کا معیار کیا ہے؟ صالحیت کا معیار کسی کے نیک ہونے کی گواہی اسی موقع پر ہم دے سکتے ہیں کہ ایمان اور تقوی کیا ہے, وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کتنی اتباع کرنے والا ہے, یہ معیار ہے. کرامت معیار کبھی بھی نہیں رہی ہیں. کرامتیں معید ہوتی ہیں, تائید ہوتی ہے, جیسے انبیاء کے معجزات کے ذریعے سے انبیاء کی تائید ہو جاتی ہے, اولیاء کی کرامتوں سے اولیاء کی تائید ہوتی ہے. اللہ پاک لوگوں کو عاجز کر دیتے ہیں کہ تم اس بندے کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے, ان کو ہم نے یہ چیز عطا کی ہوئی ہے, تم نہیں کر سکتے, وہ ان کو ہم نے مقام اور درجہ دیا ہوا ہے. تو غرض یہ کہ ہم کو سمجھنا کیا ہے, سمجھنے کی چیز میرے محترم بزرگوں یہ ہے, خاص طور پر اس مہینے کے اندر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے لوگ ایصال ثواب وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے کوئی خاص وقت کی ضرورت نہیں ہے, خاص مہینے کی ضرورت نہیں ہے, خاص دن کی ضرورت نہیں ہے. ایصال ثواب کبھی بھی, کسی وقت بھی, کہیں بھی, کسی مہینے میں بھی, کسی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے, اولیاء اللہ کے لیے, صحابہ کے لیے, نیک لوگوں کے لیے, اپنے اساتذہ کے لیے, سب کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے. تو اس لیے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایصال ثواب ہو یا کسی کا بھی ایصال ثواب ہو, کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے ایصال ثواب میں. لیکن اس کے لیے تاریخوں کو متعین کرنا, مخصوص قسم کے رسوم و رواج ادا کرنا, اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے. رواجی چیزوں میں آدمی کو پڑھنا نہیں چاہیے, رسومات میں نہیں پڑھنا چاہیے. اصل جو روح ہے, روح تک پہنچنا ہے. اصل جو چیز ہے, اصل جو مقصود ہے, اس تک پہنچنا ہے. بھئی ہم ان کو پہنچائیں گے ضرور ایصال ثواب, ہم ضرور ان کے لیے دعا کریں گے, لیکن ان کی اصل تعلیم کیا تھی, وہ کس بات سے زیادہ خوش ہوں گے, ان کی روح کو تسلی زیادہ کب حاصل ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ہفتہ پیر کے دن, جمعرات کے دن ہمارے احوال سے واقفیت ہوتی ہے. فرشتے ہمارے سارے احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جاتے ہیں. تو مجھے میرے نبی کو خوش کرنے کا موقع کب ملے گا, میں اپنے نبی کو, ان کی روح کو کیسے خوش کر پاؤں گا, ان کی توجہ کیسے حاصل کروں گا, اور ان کی دعائیں کیسے لے سکوں گا میں, ہم کو کوشش کیسے کرنی ہے اور کیسے حاصل ہو سکتی ہے. اسی موقع پر یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے جب ان کی سنتوں کی ہم مکمل تابعداری کریں گے, ان کی تعلیمات کی مکمل تابعداری کریں گے. جیسے انہوں نے بتایا ہے ویسے ہم کرنے کی کوشش کریں گے. ان پر جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اتنے ان کے قریب ہوں گے. ہمارا درود ہر لمحہ پہنچایا جاتا ہے, جیسے یہاں سے نکلا وہاں پہنچ گیا. قبولیت اگر ہو جائے تو ہمارا نیا پار ہو جانے والی ہے. تو جتنا درود ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جتنی آپ کی اتباع ہو سکتی ہے اتنی اتباع, حتی الامکان کہ سنتوں کا اہتمام زندگی کے ہر لمحے میں, کھانے میں, پینے میں, چلنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, آنے میں, جانے میں, ملاقاتوں کے اندر, یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں اپنی عادت اور طبعی عادت بنا لینا ہے. ہماری زندگی رسول کی زندگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب بن جائے گی تو وہی ولی کامل ہے, وہی صالح آدمی ہے, وہی متقی آدمی ہے, وہی پرہیزگار آدمی ہے. اور ہم سب کو پرہیزگار بننا ہے, ہم سب کو ولی بننا ہے, ہم سب کو اولیاء اللہ میں اپنا شمار کرنا ہے, ہم سب کو صالحین میں اپنا شمار کرنا ہے, ہم سب کو پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں بننا ہے. اور بغیر ولایت کے, بغیر تقوی کے, بغیر پرہیزگاری کے جنت میں کیسے پہلے پہنچیں گے؟ گناہوں کے ساتھ تو جنت میں پہلے نہیں پہنچ سکتے. پہلے جہنم کے اندر لے جایا جائے گا, تپایا جائے گا, صفائی ہوگی, دھلائی ہوگی, صاف ستھرا کیا جائے گا, اس لیول کا بنایا جائے گا, پھر جنت میں داخل کیا جائے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں, ولی اللہ کا مطلب جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک خاص قسم کا, خاص مزاج کا بنا ہوا ہے کہ یہ کرنے سے, وہ کرنے سے ہی ولی بنتا ہے, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. ہر آدمی ولی ہے اللہ کا. اللہ ولی الذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین, قرآن پاک میں کئی جگہوں پر یہ تذکرہ ہے. اور لیکن اس کے لیے, خاص قسم کی ولایت حاصل ہونے کے لیے, اللہ کا تعلق زیادہ بڑھنے کے لیے, پھر زیادہ تقوی بھی چاہیے, زیادہ عبادت بھی چاہیے. فرائض کی حد تک بات نہیں چلے گی، فرائض سے زیادہ سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، درود کا اہتمام، تقوی والی زندگی کا اہتمام، دنیا سے بیزاری کا اہتمام، اور اپنے آپ کو دنیا داروں سے زیادہ دور رکھنے کا اہتمام، دنیا میں کم لگانے کا اہتمام، یہ ہم کو کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کے ولایت ملتی ہے۔ تو ولایت کو حاصل کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے بغیر ہم تقوی کے وہ معیار تک نہیں پہنچیں گے جس معیار کی بنیاد پر جنت میں پہلے داخل ہونا ہے۔ تو ہم سب کو جنت میں پہلے داخل ہونے کے لیے متقین میں شمار ہونا ضروری ہے، اور متقین میں شمار ہونے والے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اور اولیاء اللہ کے متعلق ہی قرآن پاک کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جب بندہ ولی اللہ بن گیا تو اب اسے اندیشہ نہیں ہے، کس بات کا اندیشہ نہیں ہے؟ کہ تم جہنم میں نہیں جلو گے، جہنم کی آگ سے محفوظ ہو تم، لا خوف علیہم، آئندہ کے اندیشے ختم ہیں۔ خوف ہونا طبی اعتبار سے ہونا، اللہ سے ڈرنا، خشوع ہونا، خضوع ہونا، ڈر ہونا، ہیبت ہونا، یہ چیزیں ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، صحابہ اکرام کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، کون سے صحابی نہیں ڈرتے تھے، ہر ایک کو تھی ہیبت اللہ کی عظمت، جہنم کا خوف۔ حضرت صدیق اکبر انبیاء کے بعد انسانیت میں سب سے افضل مقام ان کا ہے، لیکن کبھی فرماتے تھے اپنی داڑھی کو پکڑتے ہوئے، رگڑتے ہوئے کہتے تھے کاش میں کوئی جانور ہو جاتا، چڑیا کا بچہ ہوتا، کبوتر ہوتا، مر جاتا میرا حساب نہ ہوتا، میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ فرما رہے ہیں، حالانکہ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے ہے ابوبکر فی الجنہ، حضور نے بشارت دے دی ہے، لیکن وہ بشارت کس بنیاد پر ملی ہے؟ بشارت اسی بنیاد پر ملی ہے کہ بشارت ملنے کے باوجود بھی بندے کا یہ حال ہے خوف کا، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، جانور ہوتا، میں حساب کتاب سے بچ جاتا۔ یہ تقوی کا معیار ہے، اور انہی لوگوں کو یہ بشارت دی جاتی ہے۔ حضرت عمر کا حال، حضرت ابوبکر کا حال، حضرت علی کا حال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال، کتنے متقی تھے، کتنا صالحیت ان کے اندر پائی جاتی تھی، کتنا پرہیزگاری ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ خلاصہ میرے محترم بزرگوں یہ ہے کہ ولایت کے لیے، ولی اللہ بننے کے لیے ہم کو دیکھنا یہ نہیں ہے کہ بھائی کرامت ہم سے حاصل ہونے لگ جائے، کرامت ہم سے صادر ہونے لگ جائے، کرامتیں ہم سے ظاہر ہونے لگ جائے۔ ولایت کو جانچنے کے لیے آدمی کا متبع سنت ہونا ضروری ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنے آپ کو لالوں گا تو میں اللہ کا ولی بن جاؤں گا، میرا شمار متقیوں میں ہو جائے گا، میں صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ جب لیول بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب خاص والوں میں ہمارا شمار کر لیں گے۔ وہی قرب خاص والوں کو متقی، پرہیزگار، صالحین، اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ پھر ان اولیاء اللہ کے اندر بھی اللہ پاک جو ہے جس کو جتنا زیادہ قرب دیتے ہیں اس کے مرتبے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ پھر ان کے نام بھی ہے، ابدال بھی ہیں، قطب بھی ہے، اغواز بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ وہ بحثیں ہیں کہ جو اس زمانے کے اندر، ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب پورے کے پورے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ان اصطلاحات سے بھی واقف ہوتے تھے، ان چیزوں سے بھی واقف ہوتے تھے، اور ان اذکار سے گزرے ہوئے بھی ہوتے تھے۔ اب زمانہ اتنا، حالات آگے بڑھتے گئے کہ غیب کی خبروں کو چھوڑ کر کے اب سائنس کے اوپر ہی دار و مدار ہو گیا، جو چیزیں سامنے آئیں گی انہی کو مانا جائے گا، پروف کی بنیاد پر چیزیں ظاہر ہونے لگی ہیں۔ تو کرامتوں کی بنیاد ہی غیب ہے، اسباب سے ہٹ کر چیزیں ہیں، وہ چیزیں آج کل کم ہو گئی ہیں۔ بھائی پہلے جیسی کرامتیں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ حالات بھی تو بدل گئے، حالات بدل گئے، اور ولایت کے وہ معیارات نہیں رہے، تقوی کے وہ معیارات نہیں رہے، اللہ پاک نے وہ چیزیں ختم کر دی ہیں۔ پھر بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہے، یہ چیزیں یقیناً ہوتی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم کو اللہ کا ولی بننا ہے، ہم کو اللہ کا اللہ سے ڈرنے والا بننا ہے، ہمارا شمار صالحین میں سے ہو جائے اس کی کوشش کرنا ہے، ولایت کا معیار ضروری ہے۔ دوسری میرے محترم بزرگوں، ایک بات عرض یہ کرنی ہے، آج ہم لوگ حدیث پڑھ رہے تھے، حدیث مبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آیا کہ معیار عبادت کا بندوں کی کیا تھا اور کیسے ہم کو عبادت کا معیار بنانا چاہیے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے ہدیے میں چادر دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر لے کر کے نماز پڑھنے لگ گئے۔ دوران نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اس چادر کے اوپر بول بیٹے بوٹے تھے، کاریگری تھی، کام کیا ہوا تھا، نقش و نگار بنے ہوئے، تو حضور کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر گئی۔ نماز مکمل ہو گئی، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا کہ یہ جو صاحب لا کے دیے تھے ان کو واپس پہنچا دو۔ میں قریب تھا کہ میں نماز سے ہٹ کر کے اس بول بوٹے کے اندر متوجہ ہو جاؤں، اور نبی ہوتے ہوئے اس قدر توجہ بھی میری ادھر چلے جائے یہ میری نماز کے لیے بہت لی میرے لیے مناسب نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر واپس کرا دی. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں باغ کے اندر نفل نماز کا تذکرہ. اس دوران کبوتر یا چڑیا آئی, آ کر کے باغ میں ادھر ادھر پھدکنے لگی. نماز میں تھے, جیسے وہ ادھر ادھر جا رہی ہے ان کی توجہ بھی ویسے ہی ہٹی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ نماز کے دوران یہ حالت پیش آ گئی. حضور نے فرمایا کہ یہ تو بڑی خراب بات ہے کہ آدمی نماز کے اندر اللہ کی طرف توجہ کے بجائے دنیا کی چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائے. کہنے لگے یا رسول اللہ میرا پورا مال, میرا پورا یہ باغ وقف ہے مسلمانوں کے لیے. تھوڑی سی توجہ ہو گئی, تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے توجہ ہٹ کر کے مخلوق کی طرف توجہ ہو گئی, تو فرمانے لگے یا رسول اللہ اس کی ضرورت نہیں ہے, وقف ہے, یہ صدقہ ہے, یہ صدقہ کر دیا. مشہور روایتیں ہیں, صحیح روایتیں ہیں بالکل. ایک اور صحابی, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا زمانہ ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی بیعینی ہی ایسی واقعہ پیش آیا. ان کے ساتھ سامنے بھی ایک صحابی آئے, ایک کوئی شخص تھے, صحابی کا تذکرہ موجود نہیں ہے اس کے اندر. وہ شخص آئے, کہنے لگے کہ نماز پڑھ رہا تھا میں, اس دوران میری توجہ میرے باغ کے اندر جو پھل لگے ہوئے تھے اللہ کی طرف توجہ کے بجائے پھلوں کی طرف توجہ ہو گئی. کھجور لمبے لمبے لٹک رہے تھے, بجائے میں ادھر متوجہ ہونے کے کھجوروں کو دیکھنے لگا ہوں, لہذا میں نہیں چاہتا کہ ان کھجوروں کی وجہ سے میری نماز تباہ ہو جائے, پورا کا پورا مال میں اللہ کے لیے صدقہ کر دیتا ہوں. یہ صحابہ کی نمازوں کا معیار تھا. اندازہ لگائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر واپس کر دی, صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنے باغوں کو وقف کر دیا, صدقہ کر دیا, محض اس بنیاد پر کہ تھوڑی سی توجہ ان کی نماز میں سے ہٹی اور وہ چیز اللہ کے ان کے درمیان میں حائل ہوئی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ اتنی دیر کے لیے بھی ہمارے اور اللہ کے درمیان میں گیپ آ جائے. کوشش ہم کو یہی کرنی ہے کہ ہماری نمازیں بھی اس معیار کی ہوں, ہمارا اخلاص بھی اس معیار کا ہو, ہماری عبادت بھی اس معیار کی ہو. اللہ پاک ہم سب کو صالحین میں سے شمار فرمائے اور ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.